بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سورة هود مختصر تفسير کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے نمبر 110 پر، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. ولقد آتينا موسى الكتاب، اور یقینا ہم نے موسی علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات دی ہے. فاختلف فيه، اس میں اختلاف کیا گیا. یہ کتاب یہودی پر نازل ہوئی تورات، اور یہودیوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے نہ ہو چکی ہوتی، لقضی بینہم، تو یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. وانہم لفی شک منہ مریب، اور وہ یقیناً اس قرآن کی طرف سے بھی دھوکہ ڈالنے میں اور شک میں ہے. سورت کی ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی. میں ہمیشہ کہتا ہوں ہر سورت کو دیکھے ایک خوبصورت موتیوں کے ہار جیسی ہے. وہ موتیوں کے ہار میں کیا ہوتا ہے، جو پہلا اس میں نگ ہوتا ہے اور آخری آپس میں آ کے جڑ جاتے ہیں. پورے سورت میں ابتدا قرآن مجید کے ذکر سے ہوئی، پھر مختلف اس میں احکام ہیں، پھر قصے ہیں، پھر واپس آ کے قرآن مجید کے ذکر بڑے خوبصورت انداز میں. اب سورت کے اختتام ہونے والے آخری چند آیتیں ہیں، تو قرآن مجید کے ذکر سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا ہے. اور جن لوگوں پر تورات نازل ہوئی، ان لوگوں نے تورات کے ساتھ کیا کیا ہے، اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہی لوگ جو اپنی کتاب کو چھوڑ چکے اختلاف کا باعث بنے، یہ کتاب جوڑتی ہے اس کتاب کے، اس میں آپس میں اختلاف ہو گیا. عجیب سی بات ہے، اللہ کی پاک کلام ہے، وہ اختلاف کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ اللہ کی پاک کلام تو جوڑتی ہے نا، اتفاق کا باعث بنتی ہے، تو اختلاف کا تو نہیں ہو سکتی. تو یہودیوں نے خود اس میں تبدیلی پیدا کر کے اختلاف کر بیٹھے. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہودی جو اپنی کتاب میں تبدیلی کر دی ہے، اپنی کتاب کو نہیں ماننے والے تو کہاں مانیں گے بڑا آسانی سے اس کتاب کو جو آپ صلی اللہ پر نازل ہوئی. پہلا تو یہ پیغام ہے. دوسرا پیغام یہ ہے کہ جو اس کتاب کو ماننے والے ہیں، کہیں وہ غلطی نہ کر بیٹھیں جو ان لوگوں نے کی تھی، اور اللہ کے عذاب مستحق ہوئے اور ذلیل ہیں تا قیامت. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یقین ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس کتاب اختلاف کیا گیا. کس نے کیا؟ جن لوگوں پر کتاب نازل ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کتاب سامنے رکھ دی، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے. دیکھیں ابتدا سے دیکھیں، ابتدا سے دیکھیں، یہودی نے جب سب سے پہلے تورات نازل ہوئی کوہ طور پر، تو اللہ کا پیغام لے کے آئے، خذوا ما آتيناكم بقوة، طاقت سے اللہ کا پیغام ہے. انہوں نے کہا پہلے ہی بتائے اس میں ہے کیا، ہم سنیں گے پھر دیتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں. دیکھیں دیکھیں لوگوں کی ذرا عقل دیکھیں، سمجھ دیکھیں، ان کا طریقہ دیکھیں. اللہ کے پیارے نبی ہیں، اللہ کے رسول العظم میں سے رسول ہیں، ابھی لاٹھی مار کے سمندر کو پھاڑ کر دو حصے میں، پہاڑ کے مانند ایک راستہ، خشک راستہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے گئے ہیں، سمندر پار ہو گیا ہے، بچڑ کی عبادت کی ہے کر بیٹھے ہیں، اب اللہ کا حکم بھی آ گیا ہے. وہ پہلے کہتے ہم یہ دکھائیں کہ اس میں کیا ہے، دیکھتے ہیں ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، پھر تمہیں دیں گے جواب دیں گے. یہ اللہ کا حکم ہے کہ تم لوگوں نے ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے، تمہاری بھلائی ہے. جب انکار کیا تو پہاڑ جو ہے نا ان کے سر پر اٹھا، پہاڑ اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہاڑ کو اٹھا کے سر پہ کھڑا کر دیا. اب کہتے ہیں اب مانتے ہیں، اب مانتے ہیں. اب وہ تورات پہ عمل بھی کرتے تھے، اس اوپر پہاڑ کی طرف بھی دیکھتے تھے کب اسے سر پہ گرے گا یہ، تو زور زبردستی سے مانا ہے. پھر بار بار کہتے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کب تک کھڑا رہے گا، اب تو مان رہے ہیں نا، اسے تو جان چھوڑا ہو کسی طریقے سے، یہ گر کے ہمیں تو ختم کر دے گا نا. تو دل بار بار صبح اٹھتے اوپر پہاڑ رب کی طرف نہیں دیکھنا، پہاڑ کی طرف دیکھنا ہے. پھر مجھے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ رحم فرما، اب تو یہ مان بھی گئے ہیں، پہاڑ ہٹ گیا، پہاڑ ادھر سے ہٹ گیا، ادھر سے نافرمانی پھر شروع ہو گئی. اتنی نافرمانی کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کو اپنے ہاتھ سے بدل گئے. تحریف ایک تو معنی کی ہوتی ہے، ایک لفظ کی ہوتی ہے، اور لفظ کی تحریف کرنے بہت بڑی جسارت ہے کہ لفظ جو ہے اس کو اپنی ہاتھوں سے بدل دینا. کیوں بدلا؟ کیونکہ عمل تو کرنا نہیں ہے. عمل کیوں نہیں کرنا؟ خواہش نہیں چاہتی نا، ہماری خواہش ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ کتاب آپ کو پابند کر دیتی ہے، حد لگا دیتی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کیا پینا ہے کیا نہیں پینا ہے، کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے. تو حدیں لگ گئی ہیں نا. وہ کہتے ہیں ہم تو یہ حدیں ہم سے نہیں ہوتی ہیں، ہم 600 سال کی غلامی سے نکل آئے ہیں، اب یہ بھی نعوذ باللہ مصیبت سر پہ آ گئی، نعوذ باللہ مصیبت سمجھتے تھے نا. سبحان اللہ. فاختلف فیہ، اختلاف کب ہوا؟ جب اس کتاب کو بدلا گیا. اگر نہ بدلتے تو اختلاف نہ ہوتا نا. بدلنے کی دو قسمیں ہیں، ایک تو لفظ کو بدلا گیا جیسے تورات انجیل میں ہوا، اور ایک معنی کو بدل کے اختلاف کرنا جو اس امت میں بڑی مصیبت ہے. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو ہم نے سیکھنا ہے، یہ پیغام ہمارے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے، تم سیدھے ہو جاؤ سدھر جاؤ، اور ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی سیدھے ہو جاؤ سدھر جائے. ہم قرآن مجید کے لفظ کی تحریف تو نہیں کر سکتے، کوئی مائی کلال نہیں کر سکتا. بچے بچے کے دل میں قرآن بسے زیر زبر کے ساتھ، کوئی زیر زبر میں تبدیل کرے فوراً. اگر امام نماز پڑھاتے ہوئے تھوڑی سی غلطی کر دے تلاوت میں تو پیچھے کتنے لوگ کہتے ہیں، تصحیح کر دیتے ہیں، لقمہ دے دیتے ہیں. تو قرآن مجید کی تحریف، لفظ تحریف تو ناممکن ہے. اللہ نے خود ذمہ لیا قرآن مجید کی حفاظت کا، محفوظ ہے تا قیامت الحمدللہ. لیکن معنی کی تحریف بڑی مصیبت ہے اس امت میں، علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور اختلاف جو آج امت میں موجود ہے، فرقے فرقے میں لوگ بٹ گئے ہیں، وہ اسی قرآن مجید کے لفظ کی تحریف تو نہیں، ایک معنی کی تحریف ضرور ہے. قرآن اور سنت نصوص کے معنی کی تحریف کر کے اپنے من پسند معنی نکال کر اس پر قائم رہنے کی وجہ سے آج امت میں تفریق اور اختلاف موجود ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے یہ بات نہ ہوتی، یعنی پہلے سے ان کے عذاب وقت مقرر ہے، کب پکڑنا ہے، اللہ ان کو موقع دیا ہے تاکہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، توبہ کا وقت دیا ہے، استغفار کا وقت دیا ہے، ڈھیل دی ہے، لیکن وقت مقرر بھی کر دیا ہے کہ یہ وقت مقرر ہے، اس وقت مقرر سے پہلے عذاب نازل نہیں ہوگا. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، فیصلہ ہو جاتا نا ان کے بیچ میں، لیکن وقت مقرر ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، اور وہ جیسے اپنی کتاب میں تحریف کی ہے، کیونکہ شک تھا خواہش نفس کی بنیاد پر، تو یہی رویہ یہی طریقہ قرآن مجید کے ساتھ بھی کرے گی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ، ایسے شک میں جو ان کے لیے دھوکہ یا تذبذب کا شکار کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جب وقت آئے گا سب کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا. وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، تو تمہارا رب ان کے اعمال کا بدلہ سب کو دے دے گا، وقت مقرر قریب ہے. ایک جب عذاب نازل ہوگا، موت آئے گی، اور پھر جب حساب ہوگا سب کو بدلہ دے دیا جائے گا. اہل حق اہل باطل، اہل خیر اہل شر، اہل توحید اہل شرک، اہل سنت اہل بدعت، سب الگ الگ ہو جائے گا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ جو کرتے ہیں اس وہ سے خوب باخبر ہے، خبیر ہے، خوب باخبر ہے، بہترین خبر رکھتا ہے. جو دل میں چھپاتے ہیں، جو زبان سے کہتے ہیں، جو نہیں کہتے ہیں، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، خوب باخبر ہے. ان میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے، سچے کون ہے، جھوٹے کون ہے، اہل خیر اہل شر کون ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خوب باخبر ہے. تو اللہ سے کیا چھپا سکتے ہیں؟ جب ان لوگوں نے غلطی کی ہے، تذبذب کا شکار ہے، راہ راست سے ہٹے ہیں، تحریف کی ہے، اختلاف ہوا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ علیہ وسلم کی جو صحابی متبعین ہیں، بڑا پیارا خوبصورت حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير، فاستقم کما امرت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قائب ہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، استقامت، استقامت کا حکم ہے، استقامت کا کہ دین پر صحیح سیدھ راستے پر قائم ہو جانا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے، ویسے جو ہم چاہتے ہیں نہیں، ویسے نہیں، وہ استقامت نہیں ہے، وہ استقامت سے الگ کوئی اور راستہ ہے، فاستقم، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے قائم ہو جائیں استقامت کے راستے پر، اور استقامت اتنا خوبصورت انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ جسے دے دے کہ راہ راست پر استقامت ہے، قرآن اور سنت پر قائم کہنے کو کہتے ہیں استقامت، قرآن سنت پر قائم ہے کیسے، جیسے کہ سلف صالحین، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنت کی تعلیم صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین اتباع التابعین تک پہنچی ہے، پھر یہ راستہ تا قیامت رہے گا، جو اس راستے پر احسان کے ساتھ چلتا ہے ان کا بھی اجر ویسے جیسے کہ پہلے والوں کا اجر ہے، تو استقامت یہ صرف زبانی کلامی کام نہیں ہے، استقامت کے لیے عمل کرنا پڑے گا، اور عمل کے لیے سب سے پہلے صحیح سمجھنا پڑے گا اور دل سے ماننا پڑے گا، پھر جا کے جسم کے اعضاء سے انسان کوئی کچھ کر سکتا ہے، تو سوچ درست، دل میں اس کی سمجھ ٹھیک ہونی چاہیے، پھر اس پہ عمل ہے، فاستقم کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا گیا، جیسے یہ نہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں، ہماری مرضی نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی مرضی ہے، دین پر استقامت کا ایک ہی طریقہ ہے، قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفهم السلف الصالح، اللہ تعالیٰ کا جو فرمان قرآن مجید میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، کیسے عمل کرنا ہے، اس سے پہلے صحیح سمجھنا ہے جیسے صحابہ سلف نے سمجھا ہے، پھر اس پہ عمل کرنا ہے، کما امرت، جیسے کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے نا، وحی نازل ہوتی تھی اور آپ عمل کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کے لیے یہ ضروری ہے جیسے کہ حکم دیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارے لیے کوئی اور راستہ ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، تو ہمارے لیے بھی ایک ہی راستہ ہے، صرف جیسے حکم ہمیں دیا گیا ہے ویسے بھی استقامت کے راستے پر چلنا ہے، اور ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی، کوئی بھی راستہ ہے، کوئی بھی سیدھا راستہ اختیار کرو، یا خصوصی طور پر ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے، خاص انعام اور احسان ہے، ہدایت، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، تو ان ہدایت یافتہ لوگوں کی ہم نے پیروی کرتے ہوئے اس راستے پہ صراط مستقیم پر چلنا ہے، اچھا، ومن تاب معك، اور وہ بھی استقامت پر قائم ہو جائیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جو آپ کے ساتھ توبہ طائب ہو گئے، ومن تاب معك، اہل ایمان جو شرک سے توبہ کر چکے ہیں اور دار اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، آپ کے اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے اور آپ کے اتباع کرنے کے لیے بھی وہی حکم ہے، استقامت کا، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز مت کرنا، استقامت کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز کرنا طغیانی ہے، اس سے بچنا ہے، افراط اور تفریط نہیں ہے، یہ دین وسطیت کا دین ہے، اس کی حدیں ہیں، ان حدوں سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، تو استقامت کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے، ان حدوں کو پار کرنا ہے، لفظ طغا ہے، اور طغیانی کہتے ہیں جب کوئی چیز حد سے زیادہ ہو، ان لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، جب پانی حد سے زیادہ گزر گیا تو میں کشتی میں سوار کر دیا، نوح علیہ السلام کے قصے میں، تو لفظی جو معنی ہے طغا طغیانی کا، حد سے تجاوز کرنا بہت زیادہ، تو دین میں حد سے تجاوز کرنا بدعت ہے، اسے کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اسے بچنے کے لیے ایک ہی راستہ استقامت کا راستہ ہے، تو استقامت کا راستہ بیان کیا ہے، کون سا راستہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، کس نے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے بھی اسی راستے پہ ہیں، اور کون سی چیز اس راستے سے تمہیں دور کر دے گی، تو یعنی ہے حد سے تجاوز ہے، وہ نہیں کرنا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ خوب دیکھنے والا ہے، خوب دیکھتے جو تم کرتے ہو. پہلے فرمایا انہ بما یعملون خبیر، جو وہ کرتے ہیں اسے خوب باخبر ہے، اور یہاں پر فرمایا انہ بما تعملون بصیر، خبیر بھی ہے بصیر بھی ہے، لیکن وہاں پہ خبیر، یہاں پہ بصیر کیوں ہے؟ کیونکہ جو نافرمان ہوتے ہیں وہ چھپاتے زیادہ ہیں، منافقین ہیں چھپاتے ہیں، یہودی چھپاتے ہیں، بہت کچھ چھپاتے ہیں. تو چھپنے جو چیز خیر کو چھپاتے ہیں، جو چیز شر کو چھپاتے ہیں، خیر کو ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ خوب باخبر ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں. اور اہل ایمان سے ہمیں سے مطابق عمل کا ہے، اور عمل جب ہم کرتے ہیں تو کچھ دیکھتے بھی ہیں، عمل کا چھپتا تو نہیں سکتے نا، اس لیے ہم سے عمل کا مطالبہ بھی ہے، استقامت بغیر عمل کے ممکن نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا ہے انہ بما تعملون بصیر، بصیر بصارت سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. عمل وہ نہیں جو آپ چھپاتے ہیں، عمل وہ ہے جو آپ کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہ دکھتا بھی ہے. اس لیے یہاں پر پرائیورٹی کس لفظ کو دی ہے؟ بصیر کو، اور پہلے خبیر کو، جبکہ اللہ تعالیٰ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، لیکن خوبصورت انداز بیان دیکھے دونوں میں، وہاں پر اب خبیر ہے اور یہاں پر بصیر ہے. یعنی عمل کے بغیر پیغام دیکھے، عمل کے بغیر استقامت ممکن ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے میں بڑا استقامت پر ہوں، کہنے سے ہوتے استقامت، یا پہلے صف نماز پڑھتا ہے اور نماز کا حق ادا کرتا ہے، توحید و سنت پر راستے پر قائم ہے، یہ استقامت ہے کہ نہیں؟ یہ استقامت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون. ولا تركنوا الى الذين ظلموا، اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا. فتمسككم النار، پھر تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی جہنم رسید ہو جاؤ گے. وما لكم من دون الله من اولياء، اور تمہارے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں. ثم لا تنصرون، پھر مدد نہ کیے جاؤ گے، یعنی پھر تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب استقامت کی بات بھی آ گئی، حکم دیا ہے فاستقم ولا تطغوا، منع بھی کر دیا طغیان سے، حد سے تجاوز کرنے سے، تو کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو استقامت کے راستے کے دشمن ہیں اور طغیان کی طرف بلاتے ہیں، شر کے راستے آسان کر دیتے ہیں، شرک کا راستہ ہے، بدعت کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستے آسان کر دیتے ہیں. اس میں یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، اس میں جو منافقین ہیں وہ بھی ہیں. تو ان سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ بات استقامت کی آئی ہے، ہر وہ چیز جو استقامت سے دور کر دے یا رکاوٹ پیدا کرے تو اسے بچنا ہے نا، ورنہ استقامت کیسے ممکن ہے؟ تو طغیانی کا تو سمجھ آ گئی ہے، وہ نہیں کرنا، ہم نے نہیں کرنا. اگر کوئی اور کیا باہر سے بھی چیز ایسی ہے جو آپ کو استقامت سے روکتی ہے، جہاں ہے وہ کیا ہے؟ وہ شیاطین الانس ہے، جو ہمیشہ نافرمانی کی طرف بلاتے ہیں اور اس نافرمانی کو خوبصورت کر کے دکھاتے ہیں، اہل بدعت خصوصی طور پر. ولا ترکنوا، اور ان کی طرف مائل یا جھکاؤ مت کرو. الا الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، تو شرک کرنے والے سے بچنا ہے، ان کی بات کو نہیں سننا ہے، ان کے راستے کو نہیں اپنانا ہے، کیونکہ وہ راستہ سب سے خطرناک راستہ ہے اور شر پسندوں کا راستہ ہے، جو جنت کے راستے سے تمہیں دور کر دے گا اور جہنم کا راستہ آسان کر دے گا. بدعت کا راستہ ہے، جو بدعتی ہیں، ظلم پہ نفس میں ظلم کرنے والے ہیں، بدعت مکفرہ سب سے خطرناک بدعت ہے، اور ہر کس کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر جو نافرمان کی طرف دعوت دینے والے ہیں، فحاشی ہے یا حرام خوری ہے یا سود خوری ہے، ان تمام چیزوں سے، تو ان لوگوں سے دوری اختیار کرنی ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فتمسککم النار، جہاں پر وہ جا رہے ہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. ان کا انجام کیا ہے؟ کوئی اچھا انجام ہے، برا انجام ہے؟ جہنم ان کا انجام ہے. تو فرمایا تمہیں آگ چھوئے گی، یعنی کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ گے. کم سے کم درجہ جو ہے عذاب کا، اس سے بچنے کے لیے بھی یہاں پہ ایک سبق ہے. چھوٹی سی بات، تھوڑی بات مانو گے تو تھوڑا سزا، زیادہ بات ہو تو بڑی سزا. تو ان لوگوں سے اتنی دور اختیار کریں کہ چھوٹی سی بات کو بھی نہیں سننا ہے، تاکہ تمہیں آگ نہ چھوئے، ایسا ہو تو پھر آگ بھی تمہیں چھوئے گی. تو مکمل ان سے برات کا اظہار کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، کیوں تمہیں رب سے دور کر رہے ہیں، تمہیں جنت سے دور کر رہے ہیں. ایک تو عام دوستی ہوتی ہے، ایک ترک کنو رکن بنا کے ان کے ساتھ جڑ جانا، بڑے سے منع کیا ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بات سننے سے بھی منع کر دیا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. ارسل رسوخ والے ہیں, یہ ہمارے کام آئیں گے, یہ ہمارا ساتھ دیں گے. دنیا میں ساتھ دیں گے, کتنے تک دنیا چلے گی؟ اگر کوئی شخص تمہیں استقامت کے راستے سے ہٹانے پر آمادہ ہو جائے, تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دے, استقامت سے دور کر دے, اور تمہیں نافرمان بنا دے, اور دنیا میں تمہارے کوئی کام کر دے, تو آخر میں کون تمہارا یار مددگار ہوگا جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور جہنم سے تم بچائے گا؟ کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی مددگار نہیں ہے. یاد رکھیں, اگر اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں ہے, تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کا کرم, اللہ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو استقامت پر ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں. اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھ کر راہ راست سے ہٹ جانے سے سب سے بڑا نقصان آپ ہی کا ہے. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ, آگ چھوئے گی, اور پھر تمہارے کوئی بھی یار مددگار نہیں ہوگا جن کو تم نے دنیا میں دوست بنائے ہیں, جنہوں تمہیں راہ راست سے استقامت سے ہٹا کر اپنے غلط راستے پر لے کے آئے ہیں اور جہنم رسید بھی کیا ہے. آج جہنم سے تمہیں کون بچانے والا ہے؟ کوئی ہے یار مددگار؟ کوئی بھی نہیں ہے. ثم لا تنصرون, کوئی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا, نصرت کوئی نہیں کر سکے گا. اسے سلامتی کا راستہ ایک ہے, استقامت ہے, جیسے حکم دیا گیا ہے, اور حکم اللہ تعالیٰ بالکل واضح ہے, اس میں کوئی افراط اور تفریق نہیں ہے, کوئی حد سے تجاوز نہیں ہے. تو یعنی سی بچیں, اپنے آپ کو بچائیں بدعات سے, خرافات سے, شرک سے, ہر نافرمانی سے, اور دوسرے جو بھی تمہیں اس راستے سے دور کرنا چاہیں ان سے دوری اختیار کریں. یہی سلامتی کا راستہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اب استقامت پر قائم رہنے کے لیے, یہ تو منع کیا تھا کس چیز سے بچنا ہے, اب استقامت پر قائم رہنے کے لیے خوبصورت چند الفاظ دیکھیں ذرا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. کمال ہے واللہ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم کرو. کب؟ طَرَفَيِ النَّهَارِ, دن کے دونوں حصے. طرف حصے کو کہتے ہیں, اینڈ کو کہتے ہیں, دونوں اینڈ. کون سے اینڈ ہے دن کے؟ صبح اور شام. نماز قائم کرو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ, اور رات کا کچھ حصے میں بھی. ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکی مٹا دیتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. چند الفاظ ہیں. نمبر ایک, نماز. نماز قائم کرنا ہے, اپنی مرضی سے نہیں پڑھنی ہے. صلو نہیں ہے, یا صلی نہیں, واقم الصلاۃ. نماز کو قائم کرنا, جیسے کہ نماز پڑھنے کا حق ہے, جیسے کہ نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. واستقم کما امرت, اور صلی کما امرت, فرق نہیں ہے. استقامت ہے اللہ کے حکم کے مطابق. نماز کیسی ہوگی, اپنی مرضی سے یا اللہ کے حکم کے مطابق؟ جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے ہوگی. یہ اقامت الصلاۃ ہے. کب؟ طرف النہار وزلفا من اللیل. طرف النہار صبح اور شام. فجر کی نماز صبح, اور شام کب شروع ہوتی ہے؟ ظہر سے شروع ہوتی ہے. یاد رکھیں, زوال کے بعد شام شروع ہو جاتی ہے عربی زبان میں. زوال کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر کی, پھر عصر کی. لیل کا لفظ جب سورہ غروب ہوتا ہے لیل شروع ہو جاتا ہے. زلفہ من اللیل, کون سی نمازیں رات کو شروع ہوتی ہیں؟ مغرب کی, عشاء کی, رات کے کچھ حصے میں. تو فرض نمازیں اس چار لفظ کے جملے میں آ گئی, پانچ نمازیں قرآن مجید میں. طرف النہار و زلفہ من اللیل, یہ تو نماز ہو گئی. پھر اس سے بڑی خوشخبری دیکھیں, ان الحسنات یذہبن السیئات, بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. تو کثرت سے نیکیاں کرنے سے استقامت پر قائم رہنا آسان ہو جاتا ہے. نیکیاں ہیں, توحید نیکی ہے, اتباع سنت نیکی ہے, نماز کو قائم کرنا نیکی ہے, زکوٰۃ دینا نیکی ہے, روزہ رکھنا فرض اور نفل یہ نیکی ہے, حج عمرہ کرنا نیکی ہے, صلہ رحمی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب نیکیاں ہیں, پڑوسی کا حق ادا کرنا, اس کا خاص خیال رکھنا, ٹھیک ہے نا, مہمان نوازی کرنا, افشاء السلام, اطعام و طعام, جیسی جتنی چیزیں بھی ہیں ساری کیا ہیں؟ سب نیکیاں ہیں. حسنات یذہبن السیئات, ہم فرض نماز پڑھتے ہیں, فرض ادا ہو گیا ہے, اس فرض نماز سے کچھ برائیاں تھیں, صغیرہ گناہ تھے, وہ بھی مٹ گئے. عمرہ کیا ہے؟ عمرہ کا حق ثواب اجر الگ ہے وہ مل گیا ہے, اور اس کے ساتھ جو کچھ چھوٹی برائیاں تھیں صغیرہ گناہ تھے وہ مٹ گئے ہیں. جتنی آپ نیکیاں زیادہ کرتے رہیں گے اتنی آپ کے چھوٹے صغیرہ گناہ مٹتے رہیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات, تو استقامت آسان ہوگی کہ نہیں؟ استقامت پر قائم, راہ راست پر قائم رہنا آسان ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. لیکن ایک بات ہے, ذلک ذکرا للذاکرین, نصیحت کس کے لیے ہے؟ کیا ہر بندہ نصیحت مانتا ہے؟ نصیحت ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو مانتے ہیں. تو نصیحت کو ماننا بھی ضروری ہے, اور بہت کم لوگ جو نصیحت کو مانتے ہیں. بعض لوگ نصیحت سے ناراض ہو جاتے ہیں, آپ نصیحت کرتے ہیں یار کیا بندہ پیچھے پڑ گیا ہے. خاص طور پہ بعض بچے والدین کہتے ہیں نماز پڑھو, اٹھو نماز کا وقت ہو گیا, پھر سر کو جاتے ہیں پیوں آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں غصے میں, بھائی نماز پڑھنی ہے نا, تو ناراض کیوں ہو گئے؟ فرض نماز ہے نا, تو خوشی سے اٹھنا چاہیے. والدین ہمیشہ بچوں کے لیے جنت کا راستہ آسان کرنے والے ہوتے ہیں. نہیں پڑھو گے اللہ ناراض ہوگا, ناراض ہو تو پھر پکڑ ہوگی, پھر عذاب ہوگا, پھر سزا ہوگی, اور والدین کبھی دیکھ نہیں سکتے. تو نصیحت ہمیشہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں جو نصیحت قبول کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں بھی شامل کر دے جو نصیحت کو قبول کرنے والے ہوں. پھر کیونکہ مشکل ہو جاتا ہے استقامت پر ویسے قائم ہونے جیسے کہ اس کا حق ہے, اس کو حق ادا کرنے کے لیے ایک خوبصورت کام باقی ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, واصبر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, صبر کرو, بے شک اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا محسنین کا. آپ نیکیاں کرتے جاؤ, اچھے اعمال کرتے جاؤ, بشرطے کہ ارکان اسلام کو برقرار رکھو. پہلے سب سے ارکان اسلام کلمہ شہادت ہے, فرض نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اور حج ہے. یہ ارکان اسلام, ان کو برقرار رکھو, فرائض کی ادائیگی کو سب سے پہلے, اور پھر کثرت سے نیکیاں کرتے رہو, حسنات یذہبن السیئات, اور ان پر صبر کرنا لازم ہے. تو صبر بھی کرتے رہو, درجہ کون سا ملے گا؟ احسان. بے شک اللہ تعالیٰ محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا, اجر بھی ملے گا, اجر ضائع بھی نہیں ہوگا, اجر بھی برقرار رہے گا. استقامت کہاں پہ لے کے گئی؟ احسان تک. لیکن استقامت کا ہونا لازمی ہے. محسن وہ نہیں ہو سکتا کبھی جو 50-50% چلے, نماز پڑھی کبھی چھوڑ دی, زکوٰۃ کا پتہ نہیں, دیتے ہیں پھر بھول گئے, نہیں دیتے, اہتمام نہیں کرتے, وہ استقامت نہیں ہے. وہ انسان کے خواہش کے نفس پر استقامت, اپنی خود بنائی ہوئی استقامت پر قائم ہے وہ, اللہ کے حکم مطابق نہیں. فاستقم کما امرت نہیں ہے, ہمیں حکم کیا دیا گیا؟ اپنی مرضی کی استقامت کا راستہ بناؤ, یا وہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر راستہ ہے, یہ اللہ کی مرضی ہوگی, اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی. تو اپنے آپ کو دیکھیں ہم کہاں پہ ہیں. جو آج بدعات و خرافات کے راستے پر قائم ہے اور سمجھتے یہی استقامت ہے, ذرا اپنا محاسبہ تو کرے نا. ایک ہی لفظ ہے, فاستقم کما امرت, کہ اللہ نے حکم دیا ہے. آج کل جو بدعات عام ہے, اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, جشن میلاد النبی منانا اللہ کا حکم ہے, استقامت ہے. آج جو نہیں مناتا نا کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہے, کیوں؟ اس نے جشن میلاد النبی نہیں منایا. اور جو مناتے وہ استقامت پر ہے, وہ اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے والے میں سے, ان سے محبت کرنے والے میں سے. کل مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک شخص جو ہے وہ دروازے پر کھڑے, جو دعا ہے نا بعض مسائل میں اسٹیکر لگے ہوئے تھے دعا خروج المسجد, تو پاکستانی شلوار قمیض میں وہ کچھ یوں ہاتھ لگا کے, انگلی شاید کم پڑھا لکھا تھا تو ہاتھ لگا کے کچھ پڑھ رہا تھا. تو نکلتے میں ذرا رکا, اب دروازے پہ کھڑا ہے وہ, میں نے پیچھا کھڑے ذرا, میں نے جانا تھا ظاہر بھائی, تو جلد سے اس نے ہاتھوں گزار کے میرے ساتھ نکل گیا. تو میں نے کہا آپ کچھ پڑھ رہے تھے؟ میں نے توپ پہنی ہوئی تھی, اس کو پتہ نہیں تھا میں پاکستانی ہوں. تو جو دیکھا, اچھا پاکستانی, ہاتھ ملایا, میں کہ جی ہاں پاکستانی ہوں. کہتے ہیں میں کہ دعا پڑھ رہے تھے؟ کہتے ہیں ہاں. پڑھی آپ نے؟ کہتے ہیں ہاں. آتی ہے آپ کو؟ خاموش ہو گیا. میں کہا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے دعا پڑھ کے اسے بتائی, ایک دفعہ دو دفعہ اسے پڑھائی بھی, اسے پڑھ لیے. تو سیڑھے تھی, سیڑھے اترتے ہوئے بڑا خوش ہوا, بڑی اچھی بات ہے آپ سے ملاقات ہوئی ہے. تو مجھے چاچو کہہ رہے ہیں, چاچو کہہ رہے ہیں مجھے, سوئے درد سب چاچو کہتے ہیں. پھر اچھا چاچو پھر یہ درود پھر نہیں پڑھنا ہم نے, یہ لوگ درود نہیں پڑھتے. میرے کہ کون نہیں پڑھتا درود, یہ جو سعودی والے یہاں پہ درود نہیں پڑھتے. میں درود تو پڑھتے, کس نے کہا درود نہیں پڑھتے؟ کہ اچھا میں نے مطلب آپ یہ کہہ رہے کہ اذان کے ساتھ نہیں پڑھتے نا, جب اذان دے تب درود نہیں پڑھتے. کہتے ہیں ہمارے کا کیا سنت سے ثابت ہے, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اذان دی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب صحابہ اذان دیتے تھے اس میں درود شامل تھا؟ کہتے ہیں نہیں. میں پتہ ہے آپ کو, یعنی پتہ نہیں, نہیں میں پتہ ہے نہیں. کسی حدیث میں آیا ہے؟ کہتے ہیں پتہ, میں کسی حدیث میں بھی نہیں آیا ہے. صحابہ نے کیا ہے؟ کہتے ہیں پتہ, میں کہ صحابہ نے بھی نہیں کیا ہے. تو ہمیں کرنا چاہیے. کہتے ہیں جب نہیں کہ تو ہم کیوں کریں؟ پھر ہم نے کہا, یہ کسی نے کہا کہ ہم درود نہیں پڑھتے؟ کہتے ہیں نماز کے بعد, نماز سے ویسے بھی نہیں پڑھتے. میں نے کسی نے کہا نہیں پڑھتے, پڑھتے ہیں درود. لیکن کیا درود پڑھنے کے لیے کسی کو سنانا لازمی ہے؟ جب تک کوئی سنے گا نہیں تو ہم درود نہیں پڑھنے والے کیا؟ کہتے ہیں اچھا یہ نماز کے بعد ذکر نہیں کرتے. میں نے کسی نے کہا دیکھیں نہیں اب بیٹھیں گے کیا ہاتھ میں کیا کر رہے ہوتے, ذکر ہی تو ہوتا ہے. نہیں نہیں جیسے ہم کرتے ہیں پاکستان میں. میں کہا اجتماعی دعا کی بات کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا نہیں کیا ہے, کسی حدیث میں نہیں آیا ہے. کیا صحابہ کرتے تھے؟ کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا نہیں صحابہ کرتے تھے, کیونکہ کسی دلیل نہیں ہے اس کی. پھر تھوڑے سے وقت میں چلتے چلتے میں سمجھا کہ دلیل کیا ہوتی ہے, وہ دلیل کی اتباع کیسے کی جاتی ہے. جب ہم جب جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریں, جو کام صحابہ نہ کریں, ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. اور بندے نے دعائیں دی اسے وہاں پہ, ہم مناسبت سے اللہ آپ کو رضائے خیر دے چاچو, اللہ آپ کو رضائے خیر دے جزاک. پھر چلے گئے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں استقامت پر ہوں, ہوتا غلط راستے پہ ہے. اور لوگوں نے بہت سارے جھوٹ بندھے ہوئے. اچھا پھر اس نے دب لفظ کہا وہابی جو ہوتا ہے نا وہ نہیں دب پڑھتے درود. میں کہا وہابی کون ہوتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کہتے ہیں ہاں جو ہمارے وہاں پاکستان میں جو اذان کے ساتھ درود نہیں پڑھتے. میں نے کہا ابھی تو کہا ہے آپ نے درود پڑھنا ٹھیک نہیں اذان کے ساتھ, کیونکہ اس کی دلیل نہیں ہے. کہتے ہیں ہاں پھر وہ بھی نہیں پڑھتے, پھر غلط ہیں. خاموش ہو گیا. تو غلط راستے پر قائم رہ کے کوئی استقامت نہیں ہوتی. استقامت وہ جیسے کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے. کتنا وقت ہے؟ اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وكانوا مجرمین فلولا کان من القرون من قبلکم پس تم سے پہلے جو قومیں ہوئیں ان میں صاحبان خیر کیوں نہ ہوئے, خیر خواہ کیوں نہ ہوئے. اولو بقیت ینہون عن الفساد فی الارض کہ روکتے زمین میں فساد برپا ہونے سے الا قلیل ممن انجینا الا یہ کہ بہت کم جنہیں ہم نے بچایا ہے. الا قلیل ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے جو انہیں دی گئی تھیں, یعنی بہت ساری چیزیں یا انعامات دنیا میں, وکانو مجرمین اور وہ گنہگار تھے. جو قومیں گزر گئیں کہ قصے ہم نے سنے ہیں اور وہ ہلاک ہوئیں, جیسے کہ نوح علیہ السلام کے قصے میں دیکھا ہے, ہود علیہ السلام کے قصے میں, صالح علیہ السلام کے قصے میں, لوط علیہ السلام کے قصے میں, شعیب علیہ السلام کے قصے میں, سب گزر گئے ہیں. تو اور قومیں ہلاک ہو گئی تھیں, بہت کم لوگ میں سے بچے تھے. تو جو پہلے لوگ تھے وہ خیر خواہ نہیں تھے, کیونکہ اپنی خیر نہیں کر سکے وہ. تو خیر خواہی پر قائم رہنے کے لیے جو لوگ بچے تھے وہ بھی بہت کم تعداد میں تھے, جو زمین پر فساد برپا ہونے سے انہیں روکنا تھا. تو کس نے روکا زمین پر فساد برپا ہونے سے؟ وہ کم لوگ تھے جو بچ گئے تھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے. جو اکثر لوگ ہلاک ہوئے ہیں وہ اسے ہلاک ہوئے تھے کیونکہ وہ زمین پر فساد برپا کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی کرتے تھے, شرک کرتے تھے, جو سب سے بڑا گناہ ہے. اور پھر ایسے لوگ آئے ان کے بعد جنہوں نے ظلم کیا ہے, اور ظلم اس بنیاد پہ کیا کہ اللہ نے ان کو دیا تھا, ان کے پاس مال تھی, دولت تھی, صحت تھی, عافیت تھی, اطراف, یہ نعمتیں ہیں. یہ نعمتیں نقمت میں بدل جاتی ہیں، اللہ کے عذاب میں بدل جاتی ہیں جب ان کا غلط استعمال ہو. غلط استعمال کیسے ہوگا؟ اللہ کے نافرمانی کے لیے. اللہ کا نافرمان مجرم ہوتا ہے، جرم کرتا ہے، تو اس لیے وہ مجرم رہے اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالی نے نعمتوں کو غلط استعمال کیا ہے. وکانوا مجرمین، سبحان اللہ. تو اس لیے زمین پر فساد برپا کرنے سے ہمیشہ وہ لوگ روکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، انبیاء علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کے سلام کے جو متبعین بے احسان ہیں. اور تا قیامت یہ تسلسل رہے گا کہ ایک گروہ رہے گا جو خیر پر ہوگا، جو اپنے نبی علیہ السلام کی جو تعلیمات اس پر قائم رہے گا، اور فساد سے لوگوں کو روکتا رہے گا. جب یہ گروہ بھی ختم ہو جائے گا، زمین پر فساد ہی فساد ہوگا، یاد رکھیں. زمین پر فساد برپا ہونے سے یہ خیر خواہ لوگ ہیں وہی رہیں گے، ورنہ دیکھیں ہر قوم میں اکثریت ہلاک ہوئی، بہت کم لوگ نے نجات حاصل کی ہے. دنیا کا یہ طریقہ ہے، اکثر لوگ فساد کے راستے پر ہیں، بہت کم لوگ خیر کے راستے پہ ہیں. یہ خیر کے راستے پر روک چلنے والے، اگر ان لوگوں کو جو فساد پر قائم ہیں نہیں روکیں گے فساد سے، پھر فساد عام ہو جائے گا سب کے لیے. تو اس جرم کو روکنے کے لیے مجرمین سے بچنا بھی ہے، اور ان کو جو استقامت کا راستہ ہے وہ ان کے لیے آسان کرنا ہے. اور اس میں یہ بھی ایک سبق ہے، جو اللہ تعالی نعمتیں دیتا ہے ان کی نعمتوں کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے. صحیح استعمال صرف ایک لفظ میں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ان نعمتوں کو صرف کرنا ہے. مال ہے، دولت ہے، اللہ کے راستے میں صحیح حلال کمانا ہے، اور حلال جگہ پہ خرچ کرنا، اس جگہ پہ جہاں پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. صحت عافیت ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اس کو استعمال کرنا ہے. بیوی ہے، بچے ہیں، ان کو اللہ کی فرما برداری میں ان کو تربیت کرنی ہے تاکہ یہ نعمتیں جو ہیں برقرار رہیں، اور راہ راست پر چلنا بھی آسان ہو جائے، اور زمین پر فساد برپا ہونا بھی کم ہو جائے یا ختم ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون. اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ اچھے تھے اور نیکوکار تھے. یہ قاعدہ یاد رکھیں، ظلم ہے اور اصلاح ہے. اگر ظلم ہے تو ہلاکت ہے، اگر اصلاح ہے، عدل ہے، انصاف ہے، اللہ کی فرما برداری ہے، تو پھر ہلاکت نہیں ہے. جو بستی والے جن کا ذکر گزر گیا ہے، انبیاء علیہ السلام کے جو قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں، وہ خود ظالم تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو تباہ اور ہلاک کیا گیا ہے. اگر اصلاح کے دامن پکڑ لیتے تو اپنے آپ کو اس ہلاکت اور عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے تھے. یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کو دیکھ لیں آپ، 950 سال دعوت، ایک ہی دعوت، توحید کی دعوت، شرک سے منع کرتے رہے، بہت لمبا عرصہ ہے. قوم نے، اکثر قوم نے نہیں مانا ہے. کیوں؟ کیونکہ ظلم کے راستے پر تھے. اور جن کم تعداد لوگوں نے مان لیا ہے وہ خیر کے راستے پہ، انہوں نے اصلاح کے دامن کو نہیں چھوڑا ہے. تو اس لیے وما کان ربک لیہلک القرى، یہ قاعدہ ہے، تمہارا رب کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا. بظلمین، جب ظلم کرتے ہیں، وہ اہل و مصلحین، جب کہ بستی والے لوگ جو رہنے والے وہ اصلاح پر ہوں. کیونکہ ولا یظلم ربک احدا، تو رب جو ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ہر نقص اور عیب سے پاک ہے. تو اگر کوئی معاشرہ اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے بچانا چاہتا ہے، تو ظلم سے توبہ کرے اور اصلاح کے راستے کو اپنا لے. جب تک اصلاح موجود ہے، توحید اور سنت موجود ہے، اور اللہ کی فرمانبرداری موجود ہے، اور ظلم کا خاتمہ ہے، تو اللہ کی رضا ہوتی ہے، رحمت برکت نازل ہوتی ہے. لیکن جب دوسری طرف ظلم قائم ہو جائے اور فساد برپا ہو جائے اللہ کی زمین پر، تو پھر معاشرے میں تباہی اور ہلاکت، اللہ تعالیٰ کی جو نفر، اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ، عذاب جو ہے وہ پھر عام ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ. اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ چند آخری آیتیں ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پوری کریں گے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.